सनेचर 14 मार्च के सैरवीन के साथ नाजिया मेमन का सलाम। कल क्रिकेट वर्ल्ड कप में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान आयरलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में जाएगा या घर वापस। तजियाकार आसिफ इकबाल पर उम्मीद है, मगर उन्होंने इंतबाह भी दिया।
आयरलैंड को एक इंसेंटिव है कि अगर वो हराते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, और कैपेबिलिटीज भी हैं, दे आर गुड इनफ टीम।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आयरलैंड के खिलाफ एडिलेड में कल अपना आखिरी पूल मैच खेलेगी। इस मैच की फातेह टीम ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना पाएगी। कप्तान मिसबाहुल हक से पूछा गया कि टीम खेल के दौरान किसी दबाव का शिकार तो नहीं होगी।
पहली दो मैचेस के बाद स्पेशली जिस सिचुएशन में हम लोग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थे एक टाइम पे, सारे प्रेशर्स मेरे हाल में टीम के उस वक्त उसके बाद ख़त्म हो जाने चाहिए और ऑलमोस्ट ख़त्म है। नो मैटर आयरलैंड नहीं कोई और टीम भी होती तो हमारा सर्वाइवल ही यही था कि हम जीतते मैच को, तो ऐसी सूरत हाल में प्रेशर लेने से तो कुछ नहीं है।
पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब ने मुंबई हमलों की साजिश में मुलव्वस मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नज़रबंदी में एक माह की तौसी कर दी है। लखवी की नज़रबंदी में ये तौसी चौथी बार हुई है। लाहौर से अदील अकरम।
हुकूमत पंजाब ने जकीर रहमान लखवी की नज़रबंदी में एक ऐसे वक्त में तौसी की है जब एक रोज़ कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रहा करने का हुक्म दिया था। जकीर रहमान लखवी इन दिनों अडियाला जेल में कैद हैं और वो मुंबई हमलों की साजिश तैयार करने के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब लखवी की रहाई के अहकाम के बाद भारत का सख्त रद्दअमल सामने आया था।
पाकिस्तान में सिंध रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक MQM से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर उमेर सिद्दीकी ने 120 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया है। नुखबत मलिक।
रेंजर्स के मुताबिक मुलजम ने मुत्तहिदा के 23 कारकुनों पर मुश्तमिल एक टारगेट किलिंग टीम तश्कील दे रखी थी। टीम न सिर्फ मुत्तहिदा के मुखालिफिन को निशाना बनाती थी बल्कि ये अपनी जमात के कारकुनान के कत्ल में भी मुलव्वस थी। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान सानिहा बल्दिया के बारे में ये इंकशाफ भी किया है कि आग बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज ने अपने साथियों के हमराह लगाई थी, और ये भी बताया है कि MQM के मरकज 90 के इतराफ में टारगेट किलर्स के कई ठिकाने भी मौजूद हैं।
लंदन में भारत के आज़ादी पसंद रहनुमा महात्मा गांधी के एक मुजस्मे की रोनुमाई की गई है। सबानास।
बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये मुजस्मा दुनिया की एक बुलंद पाया सियासी शख्सियत को पेश किया गया शानदार खिराज अकीदत है। भारतीय धुनों और लहराते परचमों के बीच सैकड़ों लोग भी इस तकरीब में शरीक हुए। कांसी के इस मुजस्मे को बरतानवी मुजस्मा साज फिलिप जैक्सन ने तख्लीक किया है और इसे बरतानवी पार्लियामान में मौजूद दीगर तारीखी शख्सियात के मुजस्मों के साथ रखा जाएगा।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के शुमाल में वाक़ तमिल अक्सरियती शहर जाफना में खाना जंगी से मुतासरा हजारों खानदानों में घरों के मालिकाना हुकूक तकसीम किए। ये वो अफराद हैं जिनके घर खाना जंगी के दौरान तबाह हो गए थे। अपने दो रोज़ा दौरे में उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका के पार्लियामान से भी खिताब किया और हुकूमत पर मुफाहमत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। मिस्र के दारुलहुकूमत काहिरा के मुजाफात में एक नया इंतजामी और कारोबारी शहर बसाया जा रहा है। तफसील जफर सैयद से।
मिस्री हुकाम ने नए शहर की तामीर का ऐलान शर्म और शेख में होने वाली अहम बैन अल-अक़वामी इक्तसादी कॉन्फ्रेंस में किया है। ये नया शहर बुहरे अहमर और काहिरा के दरमियान बनाया जाएगा। ये शहर मुल्क का नया दारुल हुकूमत होगा जिसकी तामीर मुकम्मल होने पर मुल्क की पार्लियामान वजारतों गैर मुल्की सफारत खानों और दीगर अहम दफातर को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये जदीद शहर 700 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर तामीर किया जाएगा और यहाँ 17.5 लाख मुस्तकिल मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे।
शाम में इंसानी हकूक पर नजर रखने वाले बरतानवी इदारे ने बताया है कि शाम के शुमाल में दौलत इस्लामिया के जेरे कंट्रोल इलाके में 5 असातिज़ा को सरेआम कोड़े मारे गए हैं। इदारे का कहना है कि उन्हें कोड़ों की ये सजा खुफिया तौर पर पढ़ाने के जुर्म में दी गई है और जिस मजमे के सामने उन्हें कोड़े मारे गए उसमें बच्चे भी शामिल थे। बर्मा में कश्ती के हादसे में 20 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि कई अभी तक लापता हैं। कश्ती में अंदाजन 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हुकाम के मुताबिक 170 अफराद को बचा लिया गया है। बरतानिया में विल्टशायर के एक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल के खुदा को फोन करने के झूठे दावे की तहकीकात की जा रही है। नौशीन अब्बास।
لندن میں ڈیونسن نامی قصبے کے ایک پرائمری اسکول کی پرنسپل شیلا جونز نے بچوں کو سزا دینے کے لیے کہا کہ وہ اپنے موبائل فون سے خدا کو یہ بتانے جا رہی ہیں کہ بچے شرارتی ہو گئے ہیں۔ والدین کی شکایتیں سننے والے حکومتی ادارے آفسٹیٹ کا کہنا ہے کہ انہیں ان بچوں کے والدین کی جانب سے شکایت ملی کہ اسکول میں عبادت کے لیے مخصوص کمرے میں سزا ملنے کے بعد سے ان کے بچے خاموش اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کا کہنا ہے کہ جنوبی بحر الکاہل کے ممالک سے ٹکرانے والے سمندری طوفان کے باعث ونواتوں میں طوفان کے باعث 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دہلی میں ایک منفرد قسم کا جشن منایا جا رہا ہے جس کا نام ہے جشن ریختہ۔ اس پر تفصیل سیربین میں آگے چل کر آنے کو ہے۔ پہلے سیربین کے آج کے اہم موضوع کی طرف۔ ورلڈ کپ میں کل پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان میچ ایڈیلیڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ جیتنے والی ٹیم کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لے گی۔ کپتان مصباح الحق کہتے ہیں کہ 2007 کے عالمی کپ میں آئرلینڈ کے ہاتھوں شکست پرانی بات ہو چکی۔ ہم کل کے میچ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایڈیلیڈ سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ۔
پاکستان اور آئرلینڈ کی ٹیمیں ایک اہم موڑ پر کھڑی ہیں۔ دونوں کو معلوم ہے کہ کل شکست اس عالمی ایونٹ میں ان کا آخری دن بھی بن سکتی ہے، لہٰذا وہ رن ریٹ کے گورکھ دھندے کے بجائے سادہ جیت سے کوارٹر فائنل میں پہنچنا چاہتی ہیں۔ پاکستانی ٹیم کو 2007 کے عالمی کپ کی شکست ڈراؤنے خواب کی طرح یاد دلائی جاتی ہے، لیکن کپتان مصباح الحق اسے یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے بعد پاکستانی ٹیم کے پست حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ کپتان مصباح الحق کے خیال میں زمبابوے کے خلاف میچ جیتنے کے بعد سب کچھ بدل چکا، اب کیسا دباؤ؟
پہلی دو میچز کے بعد اسپیشلی جس سچویشن میں ہم لوگ زمبابوے کے اگینسٹ تھے، ایک ٹائم پہ سارے پریشرز میرے حال میں ٹیم کے اس وقت اس کے بعد ختم ہو جانے چاہیے اور آلموسٹ ختم ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیں نئی جس کو کہتے ہیں زندگی ملی ہے اس کے بعد، اور اگلے دو میچز میں وہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں ٹیم سے۔ سب کو پتا ہے ایوری بڈی از گوئنگ آل آؤٹ اور انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ، کہ اب ایسی سچویشن میں ہم تھے جہاں سے ہم نے سارے میچز جیتنے ہیں، تو میرے خیال میں اسی اپروچ سے کھیل رہے ہیں۔ نو میٹر آئرلینڈ نہیں کوئی اور ٹیم بھی ہوتی تو ہمارا سروائیول ہی یہی تھا کہ ہم جیتتے میچ کو، تو ایسی صورتحال میں پریشر لینے سے تو کچھ نہیں ہے۔
سابق کپتان عمران خان نے مصباح الحق کو مشورہ دیا ہے کہ وہ لیگ اسپنر یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کریں، لیکن مصباح الحق اپنے فاسٹ بالرز پر اعتماد برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
بات صحیح ہے عمران بھائی کا، میں نے بھی وہ انٹرویو سنا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس سیمر کو ڈراپ کرنا چاہیے جس کی فارم اچھی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے۔ چاروں سیمر میرے خیال میں اس ٹائم بہت اچھی فارم میں ہے، ایز اے اسٹرائک بولر ہے، ایز یو کڈ سے کہ اٹیکنگ بولر کا کام کر رہے ہیں چاروں، اور امپورٹنٹ سٹیجز پہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، نہ صرف پریشر بلڈ کر رہے ہیں بلکہ وکٹیں لے رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں تھوڑا مشکل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایڈیلیڈ کی پچ جتنے بھی میچز یہاں پہ دیکھے ہیں کھیلے ہیں کوئی ایز سچ کوئی ٹرن نظر نہیں آیا یہاں پہ۔
حارث سہیل جو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ بھی کرتے ہیں، ایڑی کی تکلیف دور ہونے کے باوجود جو ٹیم میں واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ کپتان مصباح الحق کے بقول یہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ حارث سہیل کو ٹیم میں لانے کے لیے کس کھلاڑی کو ڈراپ کیا جائے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے 3 پاکستان نے جیتے ہیں۔ 2007 کی مشہور جیت کے علاوہ آئرلینڈ نے 2013 میں بھی پاکستان کے خلاف میچ ٹائی کیا تھا۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، ایڈیلیڈ۔
پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ پر بات کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان اور کرکٹ کے تجزیہ کار آصف اقبال سے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اب تک جس طرح دوسری ٹیموں نے کھیلا ہے، آپ پاکستان کے لیے کیا چانسز دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے صحیح اس طرح سے ہے کہ کل کے دو میچز ہیں، پاکستان کا آئرلینڈ کے ساتھ ہے اور ویسٹ انڈیز کا آئی تھنک دے آر پلیئنگ یو اے ای میرے خیال سے۔ دونوں میچز اہم پاکستان کے لیے ہیں۔ اگر پاکستان جیت جاتا ہے، جو ہمیں امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اور توقع بھی ہے وہ آئرلینڈ کو ہرا دے گا تو وہ آٹومیٹک کوالیفائی کر جائیں گے. اگر فار سم ریزن آئرلینڈ بہت اچھا کھیلتی ہے اور ہمیں ہرا دیتی ہے تو پھر بھی ہمارا چانس بنتا ہے کوارٹر فائنلز میں آنے کا, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ویسٹ انڈیز کی پرفارمنس, ان کی پرفارمنس کیسی رہے گی, بیکاز دین پوائنٹ جو ہیں ویسٹ انڈیز کے بھی چھ ہو جائیں گے اور پاکستان کے بھی چھ, تو پھر رن ریٹ پر بات آ جائے گی. جو ایٹ دا مومنٹ پاکستان کی بہتر ہے ویسٹ انڈیز سے, لیکن اگر ویسٹ انڈیز جیتتی ہے کوئی اچھے رن ریٹ سے جیتتی ہے تو پھر ان کا رن ریٹ بھی کافی بہتر ہو جائے گا. تو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستان میچ جیت کر کوالیفائی کر جائے اور رن ریٹ کا پھر آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں ہوگا, جس کا بھی بہتر رن ریٹ ہوگا وہ کوالیفائی کرے گی.
اچھا, پاکستان کے پاس اب باقاعدہ فل ٹائم وکٹ کیپر ہے, یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے, اور پاکستان کے کیا کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں؟
دیکھیں, میں ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا رہا کہ ہر پوزیشن جو ہوتی ہے ایک اسپیشلسٹ پوزیشن ہوتی, اور آپ جب اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں, آپ اس کی پچھلے پانچ سال سے تیاری کرتے آ رہے ہیں ورلڈ کپ کی,
جی,
تو آپ ایک لے گئے تھے اسپیشلسٹ وکٹ کیپر جو اچھا بھلا بیٹسمین بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹنگ نہیں کر سکتا ہے. اور اس سے آپ نے نیوزی لینڈ کے خلاف یو اے میں جب ہوم سیریز تھی تو اوپن بھی کروایا تھا اور اس نے رنز بھی کیے تھے اور ایک سینچری بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے, آؤٹ آف فارم تھا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر میچ میں جا کر وہ پرفارم کرے. تھوڑا سا آئی تھنک پاکستان غلطی کر گئی تھی جو اسی ورلڈ کپ میں, جو شروع کے میچز میں ان کو موقع نہیں دیا تھا, لیکن ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, انہوں نے اسپیشلسٹ وکٹ کیپر کو موقع دیا, رنز انہوں نے بنائے ایز این اوپنر جو ایک بونس تھا پاکستان کے لیے, اس لیے کہ ابھی تک جتنے اوپنرز کھلائے تھے پاکستان نے کسی نے بھی پرفارمنس نہیں دی تھی. ناصر جمشید تین میچز کھیلے اور تینوں میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا, تو اس لحاظ سے جو 49 رنز سرفراز نے بنائے وہ ایک بہت اچھا اور کیا کہنا چاہیے اسٹارٹ دیا گیا ٹیم کو, اور وہ بونس رنز تھے. لیکن جو ان کی اصل ویلیو جو پاکستان کو تھی وہ وکٹ کیپنگ کی تھی, اور آئی تھنک کہ ٹھیک ہے ان کے رنز اور دوسروں کے رنز نے, حالانکہ اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے 230 رنز کا, لیکن وہ پاکستانی بولرز یقینی طور پر بہت اچھی بولنگ کر کے اس کو ڈیفینڈ کیے, لیکن اس میں سرفراز کا بہت بڑا ہاتھ تھا. کیچ انہوں نے ضرور چھ لیے, لیکن جو ایک کیچ تھی جو میرے خیال سے آئی وڈ ریٹ اٹ ایز اے ٹرننگ پوائنٹ آف دا گیم, جس کیچ کی وجہ سے ہمیں مدد ملی میچ جیتنے کی, وہ تھی ان کی کیچ جو ہاشم آمدہ کی تھی. میرا نہیں خیال ہے کہ عمر اکمل ایز اے پارٹ ٹائم کیپر اس کیچ کو شاید ٹرائی کرتے لیکن کیچ لے نہیں پاتے, اور میرا تو یہ خیال تھا جب میں کیچ دیکھا کہ اٹ واز این آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ جو سرفراز نے لیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا میچ کا.
اچھا, کل آئرلینڈ اور پاکستان کے درمیان میچ ہے, تو آئرلینڈ کس طرح خطرناک ثابت ہوگا, ان کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں؟
سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ان کا ہوگا کہ ان کی کانفیڈینس. انہوں نے پاکستان کو پچھلے ورلڈ کپ میں جب کھیلے تھے, آئی تھنک اٹ واز ان ویسٹ انڈیز 2007 میں لاسٹ ٹائم جب یہ ان کے خلاف کھیلے تو انہوں نے ہرایا تھا پاکستان کو, تو وہ ایک کانفیڈینس ضرور ہوگا انہیں. اور دوسرا پاکستان کے لیے جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ شروعات جو شروع ہوئی تھی ورلڈ کپ کی وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی, لیکن وہ پیک کر رہے ہیں اب, دے آر ناؤ پلیئنگ وتھ مور کانفیڈینس, تو وہ ایک پاکستان کا پلس پوائنٹ ہے.
کیا مشورہ دیں گے کل کے لیے
پاکستان ٹیم کو؟
جی جی,
جسٹ پلے وتھ کانفیڈینس اینڈ آئی ایم شیور وچ دے ول, تو آئی ایم پریٹی سرٹن کہ پاکستان ٹیم از بیٹر دین آئرلینڈ.
سربین میں اب ایک بین الاقوامی خبر کی طرف چلتے ہیں. امریکہ کی سلامتی کے لیے اس کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات امریکہ کے پالیسی ساز اداروں کے لیے اسٹریٹجک چیلنجز پیدا کر رہے ہیں. سی آئی اے کے سربراہ نے یہ بات نیو یارک کے تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جان برینن نے کہا کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کو شدت پسندوں کے پست ترین اخلاقی معیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ دہشت گردوں کے بدلتی ہوئی حکمت عملی کا اشارہ بھی دیتی ہے. میں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے اس خطاب کے بعد امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی سے بات کی اور پوچھا کہ امریکہ پاکستان سے کیسے چیلنجز محسوس کر رہا ہے.
امریکہ کو پاکستان کے بارے میں کئی سال سے یہ تشویش ہے کہ پاکستان میں بہت سے جہادی گروپ ایسے موجود ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ بنتے جا رہے ہیں. دوسری بات, امریکہ کو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ تشویش رہی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ذرا غیر ذمہ دارانہ رویوں کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. پاکستان نے ڈاکٹر اے کیو خان کے نیٹورک کے حوالے سے پوری طرح سے ہر چیز کا انکشاف نہیں کیا، نہ کسی کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی، نہ اس کے اوپر کسی پر مقدمہ چلا. اسی طرح سے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں بھی پاکستان نے بہت سرسری سے جواب دیے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان امریکنوں کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہوتے.
اچھا، پاکستان کے حالات کے علاوہ دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں کے حالات امریکہ کے پالیسی ساز اداروں کے لیے چیلنجز پیش کر رہے ہیں؟
جی، امریکہ کو ایسے ہر ملک کے بارے میں تشویش ہے جہاں حالات پریڈکٹیبل نہ ہوں، یعنی ان کی صحیح طریقے کے ساتھ پیش گوئی نہ کی جا سکے. ایسے ممالک میں عراق، شام، یمن، لیبیا، افغانستان، شمالی کوریا شامل ہیں. ایران کے حوالے سے بھی امریکہ کو تشویش ہوا کرتی تھی، لیکن اب امریکہ کا اندازہ یہ ہے کہ ایران بہرحال ایک پریڈکٹیبل طریقے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اس لیے اس کے فیصلے اور اس کے اقدامات کے بارے میں کم از کم پیش بندی کی جا سکتی ہے. پاکستان کو اب ان ملکوں میں شامل سمجھا جاتا ہے جہاں بہت سے ایسے اقدام سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے ہوتے ہیں، جن کے لیے بین الاقوامی طور پر پیش بندی کرنا ممکن نہیں ہوتا.
اچھا، آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان سے امریکی سی آئی اے کی بہتر الائنمنٹ پالیسی کے معاملات میں کس قسم کی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، یہ مسئلہ سی آئی اے کی الائنمنٹ کا نہیں ہے. سی آئی اے کے دو الگ الگ کردار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس جمع کرتے ہیں، تو وہ اس میں باقاعدہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون ان کو حاصل ہوتا ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی انہیں معلومات فراہم کرتی ہے، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو معلومات فراہم کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی کاؤنٹر پارٹ لیز آن سروس سمجھتے ہیں. لیکن سی آئی اے کا دوسرا کردار امریکی نظام میں یہ ہے کہ وہ امریکی حکومت کو تجزیہ کر کے دے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو سی آئی اے کے آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات تو ہمیشہ اچھے رہے ہیں، کبھی اس میں ٹینشن آتی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں وہ واشنگٹن آئے تھے، اور یہاں سی آئی اے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بہت سے حکام سے بھی ملاقات ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سی آئی اے کا تجزیہ کیا ہے، اور تجزیہ سی آئی اے کا یہ ہے کہ پاکستان عدم استحکام کے ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں پوری طرح سے پیش بندی یا پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ بات ہے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہی ہے. اس میں مجھے تو کوئی اچھمبے کی بات نظر نہیں آ رہی. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے نہیں ہے جہاں کی سیاست اور جہاں ہونے والے واقعات معمول کے مطابق سمجھے جائیں.
یہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی. آج کراچی میں رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے زیر حراست مبینہ کارکن عمیر صدیقی کے بیان پر مبنی پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمیر صدیقی نے بلدیہ گارمنٹس فیکٹری کے جلانے کے واقعات سے لے کر کئی ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کا اعتراف کیا ہے. رینجرز کے اس بیان پر میں نے انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف سے پوچھا کہ کیا رینجرز کا ایسا بیان جاری کرنا قانونی طور پر درست ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بیانات کو میڈیا ٹرائلز کہہ رہے ہیں.
وہ بے شک اس کا یہ بھی ہے پہلو، کیونکہ جن لوگوں کو ابھی پیش ہونا ہے کورٹ میں، ابھی تو وہ ریمانڈ میں ہے، تو اس کے پہلے تو رینجرز کو بیانات نہیں دینا چاہیے ان کے کیریکٹر کے بارے میں، یا کیٹیگوریکلی کہنا کہ اتنے قتل میں وہ ملوث ہیں. میرے خیال سے کورٹ میں ان کو ثابت کرنا چاہیے جو بھی الزامات ہیں.
اچھا، رینجرز ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے جس کو سندھ میں تعینات کیا گیا ہے. اب جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کیا موقف ہے؟
دیکھیے، ہم لوگوں کا موقف رہا ہے کہ جو بھی کارروائی رہے ہو وہ پولیس کے تحت ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جب پیراملٹری فورسز انوالوڈ ہوتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے تجربے کے مطابق پولیس سے تو پھر بھی کچھ مل جاتا ہے لوگوں کو تسلی یا انصاف، مگر جب رینجرز مثلاً ستمبر 2013 میں جب یہ کراچی آپریشن لانچ ہوا ہے اس کے بعد بہت شکایت ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, رینجرز نے اٹھایا ہے اور ان کی فیملیز کو کچھ اطلاع نہیں ان کے بارے میں. اور ہم لوگوں نے بھی رینجرز کے آفیسرز ہیڈ آفس میں لکھ چکے ہیں, کئی کیسز کے مطابق فیملیز بھی اپروچ کر چکی ہیں مگر ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا.
اچھا
پیرا ملٹری فورسز کو
جی جی
میرے خیال سے پیچھے ہی رکھنا چاہیے, رینجرز یہاں بہت سالوں سے ہیں, 20 سال سے زیادہ ہو چکا ہے.
اچھا جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں اس قسم کے ریڈز کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے؟
دیکھیے بہت جگہ بلایا جاتا ہے ٹروپس کو بھی, امریکہ میں بھی جب بڑے سیریس ریس رائڈس ہوتے ہیں تو بلایا جاتا ہے مگر یہ تو مسلسل کراچی میں تقریباً 22 سال سے ہیں اور کچھ بہتری تو نہیں آئی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں, تو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کو مضبوط کیا جائے, ایکسپینڈ کیا جائے اور ان کو مطلب ٹریننگ دی جائے, اکوپمنٹ دیا جائے کہ وہ چاہے دہشت گردی ہے یا سیاسی طور پہ جرم ہو رہا ہے, سیاسی پارٹیاں ملوث ہیں جرم میں تو ان سے ڈیل کریں تو بہتر ہے.
یہ تھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف. لندن میں آج برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے بھارت کی آزادی کی تحریک کے رہنما مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مجسمہ تاریخی کردار ونسٹن چرچل کے مجسمے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے. چرچل اور گاندھی کے نظریات میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق پایا جاتا تھا مگر آج وہ مجسموں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. بی بی سی نیوز کی یہ رپورٹ سنیے نخبت ملک کی زبانی.
1948 میں برے صغیر کی آزادی کے بعد قتل کر دیے جانے والے مہاتما گاندھی آج کانسی کے ایک مجسمے کی شکل میں برطانیہ میں ونسٹن چرچل کے مجسمے کے ہمراہ کھڑے ہیں. لیکن 1931 میں جب گاندھی نے لندن کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے لندن کے مشرقی شہر کے آخری اور سب سے پسماندہ حصے میں وقت گزارا تھا, جس کے بعد انہوں نے لنکا شائر میں کاٹن فیکٹری میں کام کرنے والے محنت کشوں سے ملاقات کی. گزشتہ مہینے جب اس مجسمے کی تیاری کا اعلان کیا گیا تو برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا کہ گاندھی کی انسداد تشدد کی جانب سوچ ہمیشہ کے لیے ایک مثبت میراث ہے. یہ میراث محض برطانیہ یا بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. یہ تو تھے برطانوی وزیراعظم کے الفاظ. آج یہ مجسمہ ایک ایسے شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو ایک سادہ زندگی کا حامی, انسانیت سے محبت کا پیکر اور ایک طاقتور مخالف یعنی برطانوی سلطنت کی جانب پرامن جد و جہد کا حامی مانا جاتا تھا. تاہم برطانیہ میں برے صغیر کی تحریک آزادی کے اس اہم رہنما کا کانسی کا یہ مجسمہ برطانوی مجسمہ ساز فلپ جیکسن نے تیار کیا ہے. اس مجسمے کے چیدہ چیدہ نکات کچھ یوں ہیں.
اس منصوبے پر 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ لاگت آئی ہے. یہ رقم 6 مہینے کے عرصے کے دوران بھارت اور برطانیہ میں لوگوں کے عطیات کے ذریعے اکٹھی کی گئی. یہ مجسمہ ان تصاویر سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے جو گاندھی کے 1931 کے دورہ لندن کے دوران کھینچی گئی تھیں. یہ 9 فٹ اونچا مجسمہ ہے جس میں 3/4 ٹن کانسی استعمال ہوئی ہے.
اس مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر ایک تقریب میں گاندھی کے پوتے گوپال کرشنا نے کہا کہ یہ مجسمہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گا. انہوں نے کہا,
برونزڈ اینڈ ہارکننگ ہیئر ان واٹ ونس واز یور اپوزٹ گراؤنڈ.
اپنے سابق مخالفین کے ہاں نصب یہ کانسی کا مجسمہ ان لوگوں کو حوصلہ دے گا جو دنیا کو دادا گیری کے خوف سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. یہ گھنٹیوں کی آوازیں بھی ایک ایسی ہی دنیا کے لیے بجائی جا رہی ہیں جو دادا گیری سے نہیں ڈرتی, بم سے خوف زدہ نہیں ہے اور صریحاً جھوٹ بولنے والوں سے نہیں ڈرتی.
برطانیہ میں رہنے والے ایسے کئی افراد جنہوں نے اس مجسمے کی تیاری میں مالی مدد کی وہ گاندھی کی شخصیت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس حقیقت میں ایک طنز بھی چھپا ہے. اور وہ یہ کہ اگرچہ گاندھی جو برطانیہ میں انتہائی گرم جوشی سے یاد کیے جاتے ہیں، انہیں ان کے اپنے ہی ملک میں ایک متضاد شخصیت کا حامل انسان بھی سمجھا گیا۔ 1948 میں انہیں قتل کرنے والا شخص نتھو رام گوڈسے بھی ہندو مذہب ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ مہاتما گاندھی وہ پہلے بھارتی فرد ہیں جو برطانیہ کے پارلیمنٹ اسکوائر میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے، اور وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے کبھی کوئی سیاسی دفتر قائم نہیں کیا تھا۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں نخبت ملک۔ کوئٹہ کے پرائیویٹ اسکولوں نے سیکیورٹی کے اقدامات لینے سے انکار کیا ہے، ان کے شرائط پانے سے انکار کیا ہے۔ اس پر تفصیل آگے چل کر آنے کو ہے، سیربین ابھی جاری ہے۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت نے زمبابوے کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں مسلسل 6ویں فتح حاصل کر لی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر 12 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ آکلینڈ میں زمبابوے کی پوری ٹیم 287 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جبکہ بھارت نے مطلوبہ ہدف 288 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سریش رائنا نے 110 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ رائنا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ادھر ہوبرٹ میں آسٹریلیا نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 130 رنز ہی بنا سکی اور 26ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی، جبکہ آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹاک نے 4، کمنس نے 3، واٹسن، جانسن اور میکسویل نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ورلڈ کپ میں کل پاکستان اور آئرلینڈ کی ٹیمز ایڈیلیڈ میں مد مقابل ہوں گی، اور کپتان مصباح الحق نے سابق کرکٹر عمران خان کے یاسر شاہ کو کھلانے کی تجویز کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا،
روز سیمر کو ڈراپ کرنا چاہیے جس کی فارم اچھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہے، چاروں سیمر بہت اچھی فارم میں ہیں، اٹیکنگ بولر کا کام کر رہے ہیں چاروں، اور امپورٹنٹ سٹیجز پہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، نہ صرف پریشر بلڈ کر رہے ہیں بلکہ وکٹیں لے رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں تھوڑا مشکل ہے۔
ہنگری کے امیر ترین افراد میں سے ایک شانڈو چانی بین الاقوامی فٹ بال کو اپنے اگلے چیلنج کے طور پر لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چانی ان 12 امیدواروں میں سے ایک ہیں جو اس ماہ ہونے والے یوئیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی کی 7 خالی نشستوں پر انتخاب لڑیں گے۔ فارمولا 1 کار ریس میں آسٹریلین گراں پری سے قبل آج کی آخری پریکٹس ریس میں دفاعی چیمپئن لوئس ہیملٹن پہلے اور نکو روزبرگ دوسرے نمبر پر رہے۔ کیلیفورنیا میں جاری بھارتی ویلز ٹینس ٹورنامنٹ میں ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز نے رومانیا کی مونیکا نکولس کو ہرا دیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انتظامیہ کی جانب سے سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد پرائیویٹ اسکولوں نے حفاظتی اقدامات کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ اس پر تفصیل آگے چل کر آنے کو ہے۔ سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، پیش کر رہی ہیں معصومہ ملک۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کل آئرلینڈ کے خلاف اپنا آخری اور اہم پول میچ کھیلے گی۔ پاکستان میں حکومت پنجاب نے ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان میں سندھ رینجرز کے ترجمان کے مطابق ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ٹارگٹ کلر عمیر صدیقی نے 120 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے۔ لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر میں بھارت کے آزادی پسند رہنما مہاتما گاندھی کے ایک مجسمے کی رونمائی کی گئی ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے مضافات میں جدید طرز کا شہر بسایا جا رہا ہے۔ یہ شہر مصر کا نیا دارالحکومت ہوگا۔ شام میں انسانی حقوق سے متعلقہ برطانوی ادارے کے مطابق دولت اسلامیہ کے زیر تسلط علاقے میں 5 اساتذہ کو خفیہ تعلیم دینے کے جرم میں سرعام کوڑے مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آپ نے یہ مصرع تو شاید سنا ہو کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ سنتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ یعنی اردو زبان کے بارے میں جشن ریختہ کے نام سے ایک کانفرنس دہلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ اور اسے دوسری زبانوں کے قریب لانے کے غرض سے یہ کانفرنس 2 روز جاری رہے گی۔ ہندی سروس کے ہمارے ساتھی راجیش جوشی وہاں موجود ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ماپارا صفدر نے ان سے بات کی۔ یہ راجیش جوشی تھے۔
ماپارا، دہلی میں یہ اس طرح کا اپنا پہلا اجلاس ہے، پہلی یہ کانفرنس ہے جس کو نام دیا گیا ہے جشن ریختہ۔ اب ہمارے سامعین میں سے بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کو ریختے کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوگا۔ وہ اردو کا ایک طریقہ جو دہلی کی زبان ایک زمانے میں تھی، اس کو ریختہ بھی بولتے تھے۔ غالب نے کہا ریختے کے استاد تم ہی نہیں ہو غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں۔
جی بالکل، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب،
سنا ہے اگلے زمانے میں میر۔ جی جی جی، تو میر کو انہوں نے یاد کیا۔ تو ریختہ، جشن ریختہ کرنے والے جو انسان ہیں، ان کا نام ہے سنجیو سراف صاحب، ایک بزنس مین ہیں اور انہوں نے جنون کی حد تک اردو کو پیار کرتے ہیں۔
اچھا۔
جنون کی حد تک وہ اردو سے محبت کرتے ہیں اور اپنا پیسہ لگا کر کے انہوں نے یہ جشن ریختہ کا انتظام یہاں پہ کروایا ہے۔ اور میرے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک منچ لگا ہوا ہے، ایک سٹیج ہے جس میں ابھی پرفارمنس شروع ہو جائیں گی، اور یہ پورا بھرا ہوا ہے۔ پورے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں، جو دہلی کا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہے، وہاں آج اور کل یعنی سنیچر اور اتوار کو دونوں دن یہ اردو کا جشن منایا جائے گا۔
تو جوشی، یہ سنجیو سراف جو ہیں، جو ایک تاجر ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، لیکن آپ نے اردو سے ان کے عشق کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ سارا جشن جو ہے اس کا انعقاد انہوں نے کیا ہے، لیکن ویسے اس میں دلچسپی کا کیا حال ہے عام لوگوں کی طرف سے؟ خصوصاً جو اردو دان ہیں، اردو بولنے والے ہیں، ان کی کچھ دلچسپی دکھائی دیتی ہے؟ کچھ اپنے ہی ملک کے لوگ شامل ہیں یا کچھ باہر بیرونی ملکوں سے بھی لوگ آئے ہیں؟
ماپارا، میں بہت چک رہ گیا جب میں اس کانفرنس میں آیا۔ ہال بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اندر جگہ نہیں ہے اور باہر ٹی وی کی اسکرین لگ رکھی ہے، وہاں لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر جس کے بارے میں یہ عام فہم بات ہے، مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ صرف انگریزی دان لوگوں کی جگہ ہے۔ جی نہیں، انگریزی دان لوگوں کی جگہ نہیں، یہاں اردو کو سننے والے، سمجھنے والے، اس میں دلچسپی لینے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ کون کون لوگ ہیں، اب اس میں دیکھیے، ضیاء محی الدین کا نام کون نہیں جانتا؟ ضیاء محی الدین کراچی سے تشریف لائے ہیں۔
اچھا۔
اور بہت سارے لوگ اردو کے پسند کرنے والے پاکستان سے آئے ہیں، ہندوستان کے لوگ تو ہیں ہی ہیں۔ اب میں آپ کو اگر وقت ہو تھوڑا بتا دوں، جاوید اختر اس میں ہیں، جو بڑا نام ہے، جو شاعر ہیں اور فلمی ہستی ہیں ہندوستان کی ہیں، ہندی کے پوئٹ اشوک واجپئی، کیدار ناتھ سنگھ، شمیم حنفی اس میں ہیں۔
راجیش، کہ آپ نے کہا کہ بہت دلچسپی سے لوگ سن رہے ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، کیا سن رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟
دیکھیے، یہ الگ الگ سیشنز میں بانٹ دیا ہے 2 دن کو۔ ایک دن ابھی بات ہو چکی ہے اردو اور ہندی، قربتیں اور فاصلے، یہ ایک سیشن ہے۔
اچھا۔
ہندی اور اردو زبان جن کی گرامر ایک ہے، الفاظ تقریباً ایک ہیں، ان میں کتنی قربتیں ہیں اور کتنے فاصلے ہیں، اس پر اشوک واجپئی اور کیدار ناتھ سنگھ نے بولا، شمیم حنفی نے اس پر بات چیت کی ہے۔ ایک صاحب کرشن چندر، جو اردو کے بڑے افسانہ نگار رہے، ان پر ایک سیشن ہے۔ ایک مشاعرے کا بدلتا رنگ، اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ شاعر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جیسے منور رانا کا نام آج کل بہت لیا جاتا ہے، منور رانا ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک اس میں بڑی دلچسپ ہے، جو عیاری کے جاسوسی کے جو ناولز ہوتے تھے اردو میں، ابن صفی دیے،
جی
وہ جاسوسی کے ناولز اردو ادب میں عیاری، یہ ایک سیشن ہے۔ انتظار حسین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آصف فاروقی، اس کے علاوہ ڈرامے ہیں
جی. راجیش یہ بتائیے کیا نئی نسل کی دلچسپی نظر آ رہی ہے اس میں جو یہ جشن ہو رہا ہے جشن ریختہ؟
مابارا آپ سے جب یہ بات چیت شروع ہوئی اس سے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, اس میں ہم کو اسی بات پہ آچرج ہوا کہ نوجوان نئی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں. ابھی یہاں پر ایک بیت بازی ہوتی ہے, بیت بازی میں جو اپنی شعر و شاعری سنائی لڑکے اور لڑکیوں نے, نوجوان کالج اسٹوڈینٹس ہیں, وہ بہت زبردست تھی. اس کے علاوہ داستان گوئی کرنے والے دو نوجوان بچے وہ آئے تھے, داستان گوئی پرانا جو ایک روایت اردو میں رہی داستان قصہ گوئی کی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب لوگ نئی عمر کے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. نوجوان پیڑھی کے بارے میں بہت غلط فہمی ایک طرح سے پھیل گئی ہے کہ نہیں صاحب ان کو تو گہری چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے, یہاں آ کے وہ جو ایک مت ہے وہ ٹوٹتا ہے.
راجیش جوشی سے بات کر رہی تھیں مہپارا صفدر. زمرد مغل جشن ریختہ کے ایک منتظم ہیں اور ایک اردو سہمائی کے مدیر بھی ہیں. مہپارا صفدر نے ان سے پوچھا کہ ریختہ کا جشن منانے کا خیال کیوں اور کیسے آیا.
ہمارے ریختہ کے فاؤنڈر ہیں مسٹر سنجیو سراف, انہیں جب یہ شاعری کی لت لگی ایک طرح سے تو انہوں نے نیٹ پہ, اب تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر چیزیں نیٹ پہ تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے نیٹ پہ شاعری کو پڑھنا چاہا. وہ بہت مایوس ہوئے, انہیں اس طرح چیزیں وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی. تو شروع میں تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو ہمارے کلاسیکل شعرا ہیں ان کی 20-20-30-30 غزلیں ہم لوگ نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ دنیا بھر میں جو میری طرح کے لوگ اگر پڑھنا چاہیں, میر غالب ذوق مومن.
اچھا, مگر کس میں؟ اردو میں ہی؟ اردو ہی رسم الخط
میں؟ ہاں اردو رسم الخط میں.
اچھا,
اور پھر آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا گیا اور آج 15,000 پر ڈے وزیٹر ہیں ہماری ویب سائٹ کے.
اچھا,
اور خاص بات ہماری تقریباً 10,000 کتابیں اپلوڈ ہیں ہماری سائٹ پہ.
جو آپ کے شائقین ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ملے, کیا اس میں نوجوان نسل بھی شامل ہیں؟
بالکل بالکل. ہمیں تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہمارے پاس جو ای میلز آتے ہیں تو ای میل میں ہم ساری ڈیٹیل مانگتے ہیں ان لوگوں کی کہ آپ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو مطلب ہمیں خود حیرت ہوئی کہ 60-70% لوگ ایسے ہیں
جی
جن کی عمر 30 سے کم ہے, 25-26-28.
اور یہ کیا دوسری زبانیں بولنے والے ہیں اردو ہی کے؟
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں, لیکن جیسے اردو شاعری کا جو جادو ہے وہ تو ہر ایک کے سر چڑھ کے بولتا ہے. مہدی حسن کو, جگجیت سنگھ کو, ان لوگوں کو, بیگم اختر کو, سب سننا تو چاہتے ہیں چاہے رسم الخط سے واقف نہ ہوں. تو ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ شاعری کو اردو, ہندی اور رومن رسم الخط میں پڑھ سکتے ہیں.
آپ نے رسم الخط کی بات کی زمرد مغل صاحب, اردو کے رسم الخط پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اسے بدل دینا چاہیے, خصوصاً ابھی ہم نوجوانوں کی بھی بات کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تاکہ نوجوان نسل میں اس زبان کو مقبول کرایا جا سکے. آپ لوگ اس رسم الخط کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟
جی ہم لوگ بہت سنجیدہ ہیں رسم الخط کے بارے میں. کسی بھی زبان کے رسم الخط کو بدلنے کے ہم لوگ سخت خلاف ہیں, اور رسم الخط جب بدلتا ہے, اچھا ایک مسئلہ یہ ہے, میں ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسم الخط بدلنے کی بات جتنی بھی آوازیں اٹھتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اردو والے اپنا رسم الخط بدل دیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تمل والے بدل لیں,
جی ہاں,
ملیالم بدل لیں یا اور زبانیں.
کیا آپ لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ جو اردو ادب ہے اس کو بھی دوسری زبانوں میں اس کے تراجم کرائے جائیں تاکہ اردو ادب بھی پہنچے آگے؟
دیکھیے ہم لوگ اس کے لیے ریختہ کے پلیٹ فارم سے تو کوئی زیادہ کوشش اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اردو پہ کام کریں زیادہ سے زیادہ, لیکن ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ جیسے آصف فروخی, اجمل کمال, علی مدی ہاشمی, علی اکبر ناطق, ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اردو سے انگریزی میں ترجمے کر رہے ہیں, اور یہاں رخشندہ جلیل ہیں یہاں پہ جنہوں نے ابھی انتظار حسین کی کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. تو بہرحال ہم ہمارے جو ساتھی ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دوسری زبانوں کی چیزیں پہنچیں, لیکن ہماری زبان جو ہے اور ہمارا ادب جو ہے اور ہماری زبان میں لکھی جانے والی چیزیں بھی زیادہ سے زیادہ عام ہو, یہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں.
ہماری ساتھی ماپارا صفدر بات کر رہی تھیں جشن ریختہ کے ایک منتظم زمرد مغل سے۔ سیربین میں ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انتظامیہ کی جانب سے سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد پرائیویٹ اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کے لیے جو شرائط مقرر کیے ہیں، ان میں سے بعض کو پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیموں نے ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ تفصیل سنا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع کوئٹہ کے انتظامیہ نے پرائیویٹ اسکولوں کی حفاظت کے لیے جو بڑی شرائط رکھی ہیں، ان کے تحت اسکولوں کی چار دیواری کو 8 فٹ بلند ہونا چاہیے، اسکولوں کے گیٹ پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر ہوں، ہر پرائیویٹ اسکول 3 سیکورٹی گارڈ رکھے اور ہر اسکول کی چھت پر مورچہ بنایا جائے۔ آل پاکستان پروگریسو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے ان میں سے بعض شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار محمد عارف کا کہنا تھا،
اس پر ہمیں اعتراض ہے، مورچہ بنایا جائے چھت کے اوپر۔ اسکولز یقیناً ریزیڈینشیل ایریاز میں ہوتے ہیں، جنگل میں نہیں ہوتے، تو جہاں پر بھی اسکول ہوگا ارد گرد کے گھر جتنے بھی ہیں وہ یقیناً ہم پہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے یہ آدمی کھڑا کیا، ہماری خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں، ایک ہمیں اس چیز پہ اعتراض۔
ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ اسکولوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کے تحفظ کے لیے پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے جو ممکن تھا وہ کر لیے گئے ہیں، لیکن بعض شرائط کا پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں، جن میں 3 سیکورٹی گارڈز کی تعیناتی کا شرط بھی شامل ہے۔
دوسرا اعتراض ہمارا، ایٹ لیسٹ 3 پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ شیل بی ڈپلوائڈ ڈیورنگ دا ہول اکیڈمک سیشن آن دا مین انٹرنس گیٹ۔ لگ بھگ 13,000 روپے ایک سیکورٹی گارڈ کا پر منتھ چارج کیا جا رہا ہے، 3 سیکورٹی گارڈ مین 39,000 اور ایک چھت کے اوپر تو یہ بنتے ہیں 52,000 روپے، جو کہ ناممکن ہے کسی بھی اسکول کے لیے، جو چھوٹے اسکول ہیں، گلی محلے کے اسکول، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
اگرچہ حکومت کی جانب سے پرائیویٹ اسکولوں کے حفاظتی انتظامات کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن خود سرکاری اسکولوں کی 66% میں 4 دیواری تک نہیں ہے۔ اس حوالے سے ادارہ تعلیم و آگاہی کی ڈائریکٹر پروگرام بیلا رضا جمیل کا کہنا ہے،
آپ کے پاس اس وقت 66% اسکولز ہیں جہاں پہ باؤنڈری وال نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے ابھی آپ نے سنا کہ ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والے کہہ رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ صرف ان کو آ کے ڈانٹے گی کہ آپ کے اسکول ہم بند کر دیں گے کیونکہ آپ کی مسنگ فیسلٹی نہیں ہے، تو اگر یہ بلوچستان والے پرائیویٹ اسکول والے یہ ڈیٹا استعمال کریں تو کل کو یہ کہیں گے کہ وہ آپ کے 66 اسکول کہاں گئے، 66% اسکول جہاں پہ ہے ہی نہیں۔
آل پاکستان پروگریسو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت نے سیکورٹی کے حوالے سے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو 600 پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سیربین میں وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا، پیش کر رہے ہیں شکیل اختر۔
گزشتہ ہفتے بھارت کے شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ کے دیما پور شہر میں ہجوم کے جنونی حملے کا ایک انتہائی بربریت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 5 مارچ کو رونما ہوا۔ اس سے پہلے وہاں کے بعض مقامی اخباروں نے صفحہ اول پر فروری میں مبینہ طور پر ایک ناگا خاتون کی آبروریزی کی کہانی شائع کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ آبروریزی کرنے والے شخص کا نام سید شریف خان ہے اور وہ ایک غیر قانونی بنگلہ دیشی باشندہ ہے۔ اخبارات نے یہ بھی شائع کیا کہ وہ کس جیل میں فی الوقت مقید ہے۔ ریاست کے اعلیٰ پولیس افسروں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ شریف ایک بنگلہ دیشی شہری ہے۔ یہ خبر شائع ہوتی ہی دیما پور میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شہر میں واقع بنگالی اور دوسرے مسلمانوں کی املاک پر حملہ شروع کر دیا۔ اگلے روز ہزاروں افراد کے ایک پرتشدد ہجوم نے تقریباً 650 پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی موجودگی میں شریف خان کو دیما پور کی سینٹرل جیل سے باہر نکالا، انہیں کئی کلومیٹر تک سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کے بعد مار مار کر ہلاک کر دیا۔ شریف خان کا تعلق آسام سے ہے اور ان کے والد اور ان کے کئی بھائی بھارتی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور اب بھی مامور ہیں۔ ابھی پوری طرح صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن بعض خبروں کے مطابق ریاستی حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ کو جو رپورٹ سونپی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جس ریپ کے نام پر اس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا وہ ریپ کا واقعہ تھا ہی نہیں۔ ابتدائی تفتیش سے یہ واضح ہے کہ شریف کے خلاف شدید قومی اور مذہبی نفرت پیدا کرنے کے لیے غیر قانونی بنگلہ دیشی کا استعارہ دانستہ طور پر استعمال کیا گیا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستیں ترقی اور جدید وسائل سے محروم ہیں۔ آسام، تریپورہ، منی پور اور ناگالینڈ جیسی ریاستوں میں لاکھوں بنگالی بنگلہ دیش بننے سے پہلے زراعت کے کام کاج سے منسلک رہے ہیں۔ عشروں کی سخت مشقت اور اپنے پیشہ ورانہ ہنر سے ان بنگالی مسلمانوں نے نہ صرف زرعی زمینیں حاصل کر لی ہیں بلکہ اب وہ دوسرے کاروبار میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ وسائل کی کمی کے سبب اب ان ریاستوں میں اندرونی کشمکش بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد کی نوعیت بھی کچھ ایسی رہی ہے کہ گزرے برسوں میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی شہری غیر قانونی طور پر روزگار کی تلاش میں بھارت آتے رہے ہیں۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے بنگلہ دیشی شہری بھارت آئے، لیکن مغربی بنگال، آسام، تریپورہ اور ناگالینڈ میں غیر قانونی تارکین وطن کا سوال ایک اہم سیاسی اور سماجی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے اس اہم انسانی مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بنگالی مسلمان ان ریاستوں میں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کی نفرت کی سیاست کا سب سے اہم موضوع بنے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیپالی ہندو اور چھوٹے قبائلی گروپ بھی نفرت اور ہجوم کی سیاست کا شکار ہو رہے ہیں۔ شمال مشرقی ریاستوں میں بنگالی مسلمانوں اور کمزور قبائلی گروپوں کے لیے حالیہ برسوں میں مشکلات کافی بڑھ گئی ہیں۔ دیما پور میں ہجوم کے خوفناک حملے کا واقعہ اسی نازک صورتحال کا عکاس ہے۔ شہریت کے تعین کا سوال ایک پیچیدہ سوال ہے۔ آنے والے دنوں میں بھارت اور بنگلہ دیش کی حکومت ایک سرحدی معاہدہ کرنے والی ہیں۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے سرحد پر نگہبانی پہلے سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے ہو سکے گی، لیکن شمال مشرقی ریاستوں میں بنگالی مسلمانوں کے لیے صورتحال تب تک نہیں معمول پر آ سکے گی جب تک ان ریاستوں میں نفرت کی سیاست پر روک نہیں لگتی۔ حکومت کو ان ریاستوں میں بنگالی مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ قطعی اور فوری طور پر حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ملک کے کسی بھی خطے میں اپنی زندگی بے خوف و خطر گزار سکیں اور غیر ملکی درانداز قرار دے کر ان پر زمین تنگ نہ کی جائے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین پی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سیربین میں اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب اور پیشکش نصرت جہاں۔
پی بی سی۔
سونی سونی شملیری سڑکاں جندے آئے چھیل چھبلیاں سڑکاں جندے۔
انہیں راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، انہیں راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ اس شعر کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن سفر اور راستے ہمیشہ ہی ان شعروں کی طرح حسین نہیں ہوا کرتے۔ سڑکوں پر ہوتے ہیں حادثے اور وارداتیں بھی۔ اب دیکھیے نا، زندگی کے سفر میں چلتے چلتے عامر خان آج ہو گئے ہیں پورے 50 سال کے۔
ارے 50 سال ہو گئے، حد ہو گئی ہے۔
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاٹ اینڈ ڈیشنگ جان ابراہم سکس پیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے راستوں اور سڑکوں پر ہونے والے حادثوں اور وارداتوں کی، کیونکہ انوشکا شرما کی فلم NH-10 ریلیز ہو چکی ہے۔
گڑگاؤں میں جہاں آخری مال ختم ہوتے ہیں نا، وہیں آپ کی یہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔
سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی ہماری ہیلپ کرنا۔
ارے نہ کرنی ہیلپ۔
ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی ہمیشہ کی طرح بتائیں گی کہ فلم انہیں کیسی لگی۔ جی نمرتا،
NH-10 کی جرنی سے بہت آشائیں تھیں، ان آشاؤں پہ بالکل کھری نہیں اتری ہے۔ برٹش فلم جو ہے ایڈن لیک، اس کی کاپی ہے، اباؤٹ اے کپل، ان کا مس ایڈونچرز جب وہ جاتے ہیں۔ اینڈ ہیئر اس کو انہوں نے ہریانہ اور ہریانہ کے جو آنر کلنگز ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں دکھانے کی کوشش کری ہے۔ اور جو انوشکا کا کیریکٹر ہے، وہ بھی بتیرے کیریکٹرز ہم نے دیکھے ہیں فلموں میں زخمی عورت کے، کہ وہ ریونج کرے گی، ریٹریبیوشن کرے گی۔ 10 میں سے اسے 3 نمبر دوں گی۔ مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ لگی فلم یہ۔ جسٹ بیکاز فلم ایک امپورٹنٹ سوشل ایشو پہ بنی ہے، ڈزنٹ مین دیٹ دیٹ فلم از ڈوئنگ اینی جسٹس ٹو دیٹ ایشو۔
میں چھو تیری باتوں میں کہیں پہ گھر، نیت میری
को दिए हैं बहुत कम मार्क्स। अब देखते हैं पब्लिक क्या कहती है।
यार मुझे बहुत डर लगा फिल्म देखकर। सारी लड़कियां यही कंप्लेन कर रही थी कि हमसे देखी नहीं जा रही है।
बहुत अच्छी फिल्म है एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी होने वाली है, बट आई नेवर न्यू कि इट विल एक्चुअली लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, बिकॉज लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है कुछ अच्छे ट्रेलर्स वगैरह दिखा के।
खूबसूरत फिगर की बात हो तो जहन में किसी लड़की का तस्वीर आ जाता है, और सिक्स पैक्स की बात हो तो जाहिर है सलमान खान। लेकिन उनके बाद जो नाम आता है वो है जॉन अब्राहम का।
एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है।
पहले सिर्फ लड़कियां ही फिगर मेंटेन किया करती थी, लेकिन अब लड़के भी बॉडी शॉडी बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। मगर परफेक्ट बॉडी वाले जॉन अब्राहम का कहना है कि सिर्फ गुड लुक्स नहीं, हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जॉन, परफेक्ट बॉडी कैसी होनी चाहिए?
यू नीड टू हैव अ प्रोपोर्शनेट बॉडी एंड ऑनेस्टली यू मे नॉट इवन हैव अ सिक्स पैक, बट यू कुड बी हेल्दियर देन दिस गाय ऑन द पोस्टर, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई बिलीव दैट देयर आर पीपल हियर हु आर फार हेल्दियर देन आई एम। सो आई थिंक हेल्दीनेस इज अ साइन ऑफ व्हाट यू ईट, हाउ यू लिव योर लाइफस्टाइल, एंड समटाइम्स वी आर नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट।
विधु विनोद चोपड़ा आज एक बड़ा नाम है, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर और PK जैसी बड़ी फिल्में। लेकिन एक वक्त था जब वो भी मुंबई नगरी में स्ट्रगल किया करते थे और अमिताभ बच्चन जैसे हीरो के ख्वाब देखा करते थे। विधु विनोद चोपड़ा ने अपने पुराने दिनों की यादें कुछ इस तरह ताज़ा की।
हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना, और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकील, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर, तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माय स्ट्रगल इज गॉट ओवर।
विदु जी, ख्वाबों की इस नगरी में आपने अपनी जगह बना ही ली।
याद आ रहा है तेरा प्यार।
डर्टी पिक्चर के साथ ही मौसीकार बप्पी लहरी के करियर को मिली एक नई जिंदगी, लेकिन वो आजकल के गानों से ज्यादा खुश नजर नहीं आते। बप्पी दा का कहना है कि मौसीकी और नगमों में भी भारत की सकाफत का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।
एक जमाना था डिस्को डांसर, एक जमाना था आई एम स्ट्रीट डांसर। हबीबा बहुत बड़े बड़े स्टार आजकल हो गया। इंडिया का जो कल्चर है उसका गाने का बोल ऐसे ही होना चाहिए। बच्चे लोग जो गाएंगे, बच्चे लोग जो सुनेंगे, उसका कोई पार्टी ऑल नाइट और कोई वोडका का गाना नहीं होना चाहिए। मिनसे मुंह से शोभा शोभा नहीं देगा। मैं अगर कुछ रॉन्ग हुआ गा रहा हूँ, मेरा मेरा प्रिंसिपल, मैं नहीं कर सकता।
बप्पी दा, क्या आपने आजकल के इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश नहीं की? आज हम बात करेंगे आमिर खान की। 1965 में पैदा होने वाले आमिर खान आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बासर शख्सियत में से एक हैं। उन्होंने अहम सामाजिक मौजूदात के जरिए फिल्मों ही में नहीं टीवी में भी एक नई सोच पैदा करने की कोशिश की है। आमिर खान 1973 में बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म यादों की बारात में नजर आए।
यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे।
लेकिन हीरो के तौर पर 1988 में उन्होंने फिल्म की थी जूही चावला के साथ, जो थी कयामत से कयामत तक, और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही।
ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार।
इसके बाद क्या था, उन्होंने कई कमर्शियल कामयाब फिल्में दी। 1990 में दिल और 1996 में राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में आमिर रोमांटिक हीरो की इमेज में नजर आए।
मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए,
न जाने कहां दिल खो गया।
इंडस्ट्री में आमिर को परफेक्शनिस्ट कहा जाने लगा, लेकिन आमिर इस बात से इत्तेफाक नहीं करते।
परफेक्शनिस्ट मैं नहीं हूँ, मेरे हिसाब से मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। अभी ऐसा क्या है कि मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, मेरी फिल्में आप लोगों की दुआ से अच्छी जा रही हैं पिछले सालों से, तो लोगों ने मुझे परफेक्शनिस्ट का लेबल दे दिया। ऊपर वाला ही होता है परफेक्ट, बाकी हम सब तो फ्लॉड होते हैं, और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, वो काम करने की जिसमें हमें एक्साइटमेंट हो या बिलीफ हो, वो हम करते हैं।
सन 2001 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और पहली फिल्म लगान लेकर आए। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि कई अवार्ड्स भी हासिल किए। थाउजेंड सिक्स के बाद फना, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर और थ्री इडियट्स और धूम थ्री ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए।
तारे जमीन पर।
तो आमिर, कामयाबियों के साथ इतनी बुलंदी पर पहुंचकर कैसा लगता है, कहीं तन्हा तो महसूस नहीं करते खुद को?
मैं आपको अपना एहसास बताता हूं। देखिए, अगर ऊपर पहुंचना का मतलब ये है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो मैं आपको साफ बता देता हूं कि मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं महसूस करता। तो हो सकता है मैं अभी तक ऊपर नहीं पहुंचा हूं, बल्कि मेरे आसपास बहुत मोहब्बती लोग हैं और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब मानता हूं, ना सिर्फ अपने परिवार के साथ लेकिन मेरी ऑडियंस के साथ मैं अपने आप को और जुड़ा हुआ पाता हूं। तो मैं अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस नहीं करता हूं, जहां पर भी मैं हूं मैं खुश हूं। अब वो ऊपर है या नीचे है वो आप तय कर लीजिए।
क्यों ना हो आमिर, कामयाबी और किरण राव दोनों आपके साथ हैं। आमिर खान की हालिया फिल्म पीके ने कामयाबी और तनाजे दोनों के ही रिकॉर्ड तोड़ डाले और फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया।
अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके।
आमिर ने अपनी फिल्मों के साथ हमेशा ही कोई पैगाम देने की कोशिश की है और टीवी प्रोग्राम सत्यमेव जयते में हसास समाजी मौजूदात को उठाने की कोशिश की।
एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी।
लोगों ने उनके इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, जो कई समाजी तब्दीलियों की जानिब कदम उठाने की एक कोशिश थी। आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि वे अवार्ड्स में नहीं जाते। क्यों आमिर?
आई डू गो फॉर अवार्ड सेरेमनीज बट यू ऑल डोंट हियर अबाउट देम। I've been to Golapudi Awards. I've got a Golapudi Award. Dinanath Mangeshkar Award Ceremony. I was recently given an award by the Valmiki Samaj in Delhi a couple of weeks ago. So I go for awards where I feel like going. Where I feel like going, I go.
आमिर खान को कई फिल्मी अवार्ड्स के साथ साथ मुल्क के आला तरीन एजाज से भी नवाजा गया है, जिनमें पद्मश्री और पद्म भूषण भी शामिल हैं।
बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते।
भाई, हमारी तो दुआ है कि आमिर खान यूं ही कामयाबी के साथ जिंदगी का सफर तय करते रहें। लेकिन मेरा और आपका साथ आज यहीं खत्म होता है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर निकलेंगे बॉलीवुड के सफर पर। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप आप सुन रहे थे नुसरत जहां से। और अब तूफान से तबाही पर विनवातों की आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील। विनवातों के सदर पांडोन लोनजल ने मुल्क में समंदरी तूफान से होने वाली तबाही के बाद आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील की है। उन्होंने इसे आफत करार दिया और कहा कि वो भारी दिल के साथ बात कर रहे हैं। इमदादी इदारों का कहना है कि हफ्ते को तूफान ने गैर मुतवक्का तौर पर रुख बदला और गंजा आबादी इलाकों से टकराया, जिससे मुकम्मल तबाही हो गई है। इमदादी इदारे सेव द चिल्ड्रन ने 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, ताहम मजीद दर्जनों अफराद की हलाकत का खदशा है। बहुत से अफराद ने घर तबाह होने के बाद दूसरे रोज भी हंगामी पनाहगाहों में रात गुजारी है। वेनवातो के सदर ने जापान में अक्वामे मुतहदा के कुदरती आफात और तबाही से बचने के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मैं वेनवातो की हुकूमत और अवाम की तौसत से आलमी बरादरी से अपील करता हूं कि वो हालिया आफत में हमारी जानिब हाथ बढ़ाएं, जिसमें हम फंसे हुए हैं। इससे कबल अक्वामे मुतहदा के इमदादी इदारे ओचा का कहना था कि जुनूबी बहर अल-कायल के ममालिक से टकराने वाले समंदरी तूफान के पास विनवातों में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। इसकी तफसील आप bbc.com पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सैरबीन इख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलेन इमाम और प्रोड्यूसर थी महबारा सफदर। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फरायज अंजाम दे रहे थे निक रैंडल, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। तमाम साथियों के साथ नाजिया मेमन को इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा मासूमा मलिक की जुबानी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी और अहम पूल मैच खेलेगी। पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब ने मुंबई हमला साजिश केस में मुलव्वस मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी में एक माह की तौसी कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के शुमाल में वाकई तमलक्सरियती शहर का दौरा किया है। खाना जंगी से मुतासरा इस इलाके का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय वजीर आजम है। भारत में कलकत्ता चर्च के आर्च बिशप का कहना है कि मगरबी बंगाल के एक कॉन्वेंट स्कूल की बुजुर्ग नन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया है। मिस्र में बहरा अहमर के किनारे एक जदीद तर्ज का शहर बसाया जा रहा है। ये शहर मिस्र का नया दारुल हुकूमत होगा। अक्वामे मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ओचा का कहना है कि जनूबी बहरुल्काहिल के ममालिक से टकराने वाले समुद्री तूफान से वनुआतों में दर्जनों अफराद की हलाकतों का खदशा है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।